موضوع کا آغاز کر دیتا ہوں. انشاءاللہ تکمیل اس کی دیگر فرصتوں میں اگر خدا نے زندگی دی, صحت دی اور آپ کی زیارت نصیب ہوئی, انشاءاللہ دیگر فرصتوں میں موضوع تکمیل ہوگا. امت مسلمہ کا اسلامی تشخص امام رضوان اللہ تعالی علیہ کی نگاہ میں اگر میں آپ کی خدمت میں بہت خلاصہ کر کے مختصر بیان کروں کہ امام راحل کے کارناموں میں سے جو آپ نے اپنی پوری زندگی میں, تعلیمی زندگی میں, طالب علمی زندگی میں, معلمی کی زندگی میں, مرجعیت کی زندگی میں اور راہبری و امامت کی زندگی میں اور اپنی انقلابی و سراسر جہاد و کوشش سے بھرپور زندگی میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں, ان میں اگر سب سے بڑا کارنامہ امام کا, جس کو سائن بورڈ بنا کر امت مسلمہ کے دروازے پہ لکھ دینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ امام نے امت مسلمہ کی کھوئی ہوئی وہ متاع لوٹائی ہے جس کی حسرت میں صدیوں سے اقبال جیسے انسان گریہ و نالہ کر کے اس دنیا سے گزر گئے تھے. اقبال کے دردناک شعر و کلام جو ایک درد مند اور رنجور دل سے ہی ایسا کلام نکل سکتا ہے, اور جو اقبال جیسے ہی کے سینے میں دل سما سکتا ہے, چونکہ ہر سینہ ہر دل کو اپنے اندر نہیں سما سکتا, اتنا درد بھرا دل اتنے درد بھرے سینے میں ہی جچتا ہے, جس متاع کے لٹ جانے پر اقبال کو افسوس تھا وہ اپنے آہ و نالہ کو انہوں نے اسی لیے بیان کیا, وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آئے افسوس کہ اس کاروان کی متاع لٹ گئی ہے, اور اس سے بھی زیادہ افسوس و صد افسوس و ہزار افسوس و ہزاران افسوس کہ اس متاع کے لٹ جانے کا کاروان کو احساس بھی نہیں ہے. اس امت کا بہت کچھ لٹا ہوا ہے, یہ لٹی ہوئی قوم و لٹی ہوئی امت ہے امت مسلمہ. اگر اس کو اس لوٹ کا احساس بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ اپنی دولت کے لٹ جانے کا اس کو احساس ہے, اپنی خوراک کے لٹ جانے کا اس کو احساس ہے, اپنے چین کے لٹ جانے کا اس کو احساس ہے. لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ اس کاروان جو کاروان حجاز ہے, قافلہ اسلام جو میر کاروان حجاز نے جس قافلہ کو سفر شروع کروایا تھا اور سفر شروع کروا کے جس کے لیے راہبر متعین کیے تھے, امام مقرر کیے تھے, اقبال کو آج یہ کاروان بلا میر نظر آتا ہے, اس کاروان کا میر نہیں ہے. یہ اقبال کی حسرتیں ہیں, قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. کاروان حجاز یعنی امت مسلمہ, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشکیل دیا ہوا کاروان, کاروان الہی. اس کاروان کی کیا کچھ نہیں ہے, اقبال کو شدید صدمے تھے, یہ کیوں اس کاروان میں حسین نہیں ہے, اس کی دجلہ و فرات کے گیسو میں کیوں پیچ آ گیا ہے, کیوں تاب آ گئی ہے, کیوں شکن پڑ گئی ہے. گیسو زلف کو کہتے ہیں, کنایا ہے, اقبال نے کنایا اور استعارہ کی زبان میں کہا ہے کہ امت مسلمہ کی زلفیں پریشان ہیں, ان میں تاب آ گئی ہے, ان میں شکن آ گئی ہے. کیوں شکن آ گئی ہے؟ اس لیے کہ امتیں اگر راہبر کے بغیر ہوں تو ان امتوں کی زلفوں میں ہمیشہ شکن آ جائے گی. ان زلفوں کو سنوارنے والے کا نام حسین ابن علی ہے. وہی اس زلف کو سنوار سکتا ہے. آج اس امت کی مشکل یہ, درد یہ ہے کہ اس کو وہ میرے کارواں میسر نہیں ہے. وہ متاع جو لٹ گئی اس امت کی, اور جس کے لیے اقبال نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح اپنے ہم زبان لوگوں کو سمجھا پائے, اس قدر اقبال نے درد دل اپنا اردو میں بیان کیا اور اپنے دل کی صدا کو پہنچانا چاہا دوسروں کے سماعت تک. لیکن جب اقبال کو مایوسی ہوئی, زبان بدل دی کہ یہ قوم تو نہیں سمجھتی, اردو دان نہیں سمجھتے, میں فارسی دانوں کو آزماؤں شاید وہ سمجھ جائیں. اقبال یوں نہیں کہ اقبال کو اردو نہیں آتی تھی, یا اردو کا قافیہ تنگ ہو چکا تھا, یا اقبال کی قدرت شعر ختم ہو چکی تھی, یا مضمون نہیں رہا تھا باقی اقبال کے پاس. نہ, اقبال نے ایک مدت تک ان مخاطبین کے اندر اپنا آو نالا بیان کیا, لیکن اقبال کو ہم نوا نہیں ملے یہاں پر. لہذا اپنی صدا ان اس قوم کے لیے انتخاب کی, ان کی زبان انتخاب کی, کہا زبانیں فارسی میں دیکھتا ہوں کہ یہ قوم آیا شاید اس کو میری آواز سمجھ میں آ جائے, اور اپنی آواز سمجھائی, اور الحمدللہ وہ آواز اس قوم کو سمجھ آئی. اگرچہ رہبر معظم انقلاب ملت ایران سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اقبال کو دیر سے پہچانا, گلہ کرتے ہیں کہ ایرانی قوم نے اقبال کو دیر سے پہچانا. رہبر فرماتے ہیں کہ اگر اقبال کو ایرانیوں نے پہلے پہچان لیا ہوتا تو خمینی بہت پہلے انقلاب لے کر آ چکے ہوتے, دیر سے پہچانا انہوں نے. وہ کون سی متاع ہے جس کے لیے اقبال آہ و ویلا کر رہے ہیں, جس کے لیے زبان بدل بدل کر, لہجہ بدل بدل کر, طریقہ بدل بدل کر بتا رہے ہیں, وہ جس کا نام اقبال نے خود ہی رکھا تھا. سنا ہوا ہے نا ہم نے امتحانوں میں, میٹرک تک تو کم از کم مجبور ہیں پڑھنے پر اقبال کو, پھر اس کے بعد اختیاری ہوتا ہے, اور اس کے بعد قوالوں کے سپرد ہو جاتا ہے اقبال, کہ وہ کچھ کچھ نہ کچھ ہمیں یاد دلاتے رہے کہ ایک شاعر غزل سرا, ایک نوا سنج, ایک ایسا گل لالا کی آگ کو تیز کرنے والا آتشین شاعر, وہ درد مند دل لے کر, آہ و نالا بھرے ہوئے دل لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا, جس کا نام اقبال نے رکھا تھا خودی. خودی سے مراد وہ خانقاہی خودی نہیں ہے کہ انسان, یعنی خود پرستی و خود خواہی, انسان فقط اپنے نفس کی تہذیب میں لگ جائے, اپنے نفس کے تزکیہ میں لگ جائے, چلے کاٹے, روزے رکھے, عبادتیں کرے, اور پھر اس کے بعد تنہا خدا کے پاس جائے عبادتوں کو لے کر, اور کہے کہ خدایا میں نے اتنے سجدے کیے ہیں, اب ان کے بدلے میں مجھے جنت و حور چاہیے. وہ خودی نہ, اقبال اس مذہب کو درست سمجھتے نہیں ہیں جس کے اندر خود خواہی ہو و خود پرستی و خود نمائی. اقبال کی خودی سے مراد امت مسلمہ کی خودی ہے, یعنی امت مسلمہ کا تشخص, اسلامی تشخص اور دینی تشخص. یہ متاع امت سے لٹ گئی, کھو گئی, لوٹنے والوں نے لوٹ لی. اس متاع کو لوٹانے کے لیے اقبال نے سارے جتن کیے, جو کچھ فارسی میں لکھا اور اردو میں لکھا, اور جو کچھ عملی دنیا میں اقدامات کیے, اور جس کا نتیجہ آج پاکستان جیسا وطن ہمیں میسر ہے اور ہم نے جس کی قدر نہیں جانی, یہ سب اقبال کے اس فلسفہ خودی کا نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ کی خودی لٹ چکی ہے, اس کو اپنی خودی کو دوبارہ حاصل کرنا ہے, یعنی اسلامی تشخص اور دینی تشخص. جو عزیزان مشغول ہیں انشاءاللہ اس بزرگوار کے کلام میں, مضمون ہے ان کا تعلیمیات میں, جہت معلوم ہو جائے ان کو کہ خودی اقبال سے مراد امت مسلمہ کا تشخص ہے, اس پیرائے میں یا اس تناظر میں اس بزرگوار کے کلام کا مطالعہ کریں. یہ حسرت و آرزو تھی. اقبال حکیم امت تھے, طبیب امت تھے, امت کی بیماری کو پکڑا, کس چیز کی کمی ہے. آج جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے, ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں, طبیب تشخیص دیتا ہے کہ آپ کے جسم میں کس چیز کی کمی ہے, اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کے لیے دوا تجویز کرتا ہے. وہ دوا آپ کہیں سے خرید کر تناول کرتے ہیں، یا آپ کو کھانے کا ایک خاص شیڈول دیتا ہے، ایک بتاتا ہے کہ یہ رجیم غذائی آپ کھائیں تو آپ کے بدن کی کمی پوری ہو جائے گی، بدن توانا اور تندرست ہو جائے گا. حکیم امت نے امت کی بیماری کی یہ تشخیص دی کہ اس کی خود ہی لٹ چکی ہے، اس کا تشخص ہو چکا ہے. چونکہ تشخص گم کر چکی ہے یہ امت، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تشخص واپس ملے. لہذا فلسفہ خود ہی اقبال نے بیان کیا کہ یہاں اب وقت آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بہت کم ہے، ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں اس متعلق تھوڑی سی وضاحت کروں تاکہ آپ کے لیے مطلب سمجھنا اور آسان ہو جائے. یہی چیز جس کو اقبال نے خودی کے عنوان سے تعبیر کیا، امام امت رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس کو امت مسلمہ کا اسلامی تشخص کا عنوان دیا. البتہ فارسی تعبیر امام نے جو اپنے کلام میں استعمال کی ہے وہ عربی لفظ ہے، فارسی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بہت کم استعمال ہوتا ہے. وہ ہے لفظ ہویت، ہے دو آنکھوں والی، واو یہ اور تے، ہویت. ہویت کا معنی وہی تشخص ہی ہے، ہویت تشخص ہی کو کہتے ہیں. لیکن میں صرف اس لیے استعمال کیا کہ یہ لفظ ذہن میں رہے. اگر فارسی میں امام کی کتاب کا مطالعہ کریں تو لفظ ہویت جب امام کے کلام میں آئے اس سے مراد تشخص ہے. عرض کروں گا کہ ابھی تشخص سے مراد کیا ہے، تھوڑا سا موضوع کھل جائے کہ معلوم ہو جائے گا کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں امام اور اقبال خودی کے فلسفہ میں کس نقطے کی طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. یہ بات ہم طے کر لیں کہ امت مسلمہ کا اسلامی تشخص کھو چکا تھا. جب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے نگاہ کی افق امت پر، شیعہ و سنی، دینی و غیر دینی، مکہ سے لے کر دور دراز انڈونیشیا تک، جب امت مسلمہ کا حال دیکھا، اس نحیف اور لاغر اور دبلی امت جس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے، تشخیص یہ دیا کہ اس کی بیماری ہے کہ اس کا تشخص لٹ چکا ہے، وہی متاع کاروان جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا. لہذا ضرورت یہ سمجھی کہ اس کے اسلامی تشخص کو لوٹایا جائے، اس کو بحال کیا جائے. اسلامی تشخص یہ لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، کھلا نہیں ہے. شاید اپنے ذہن میں احساس کرتے ہیں کہ کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے اس لفظ کو سن کر، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھ بیٹھے کہ اس سے کیا مراد ہے اسلامی تشخص سے، وضاحت نہیں کر سکتے. اس لیے میں اس کے لفظی تفسیر سے شروع کرتا ہوں، پھر اس کے اصلی مراد تک آئیں گے کہ امام کی مراد اس سے کیا تھی یا اقبال کی مراد اس سے کیا ہے. اس سے پہلے یہ نقطہ عرض کرتا چلوں کہ جو کچھ اس امت مسلمہ کے ساتھ سانحہ رونما ہوا، یعنی اس کی متاع جو لٹ گئی، اسلامی تشخص یا ہویت اس کی لٹ گئی امام کی تعبیر کے مطابق، اور میں نے تین تعبیریں استعمال کی ہیں، تشخص، ہویت اور خودی، تینوں سے ایک ہی مراد ہے. اقبال کے بقول اس کی خودی لٹ گئی، امام کے بقول اس کی ہویت لٹ گئی، اور تشخص اس امت کا لٹ گیا. اس لوٹ کی طرف اور اس نقصان کی طرف سب سے پہلے قرآن مجید نے امت مسلمہ کو متوجہ کیا، اور رسول اسلام نے، جنہوں نے امت تشکیل دی، جنہوں نے امت کی تاسیس کی، امت کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے یہ خطرہ ہمیں بتایا. قرآن مجید نے قیامت تک امت کے کان میں یہ بات ڈال دیا کہ ایک خطرہ ہمیشہ تمہارے کمین میں بیٹھا ہوا ہے اور خیال رکھنا اس کا، اور وہ یہ کہ تمہاری خودی لٹ سکتی ہے. تم اتنے مصروف ہو جاؤ گے اپنی خودی کے علاوہ دوسرے کاموں میں کہ تمہاری خودی لٹ جائے گی. میں اس کو مثال کے ساتھ عرض کروں کہ ہماری مصروفیتیں اور سرگرمیوں کی وجہ سے یہ خودی ہماری لٹ چکی ہے، ہمارا متاع کارواں یا قیمتی و گران بہا متاع لٹ چکا ہے. آئے دن اس ملک میں سیلاب آتے رہتے ہیں، اکثر دیہاتوں میں یا ایسے علاقوں میں جہاں لوگ مال مویشی پالتے ہیں یا فصلیں اگائی ہوتی ہیں، اگر وہاں سیلاب آ جائے تو سیلاب میں لوگوں کا سامان بہ جاتا ہے، کسی کا بستر، کسی کا برتن، کسی کے گھر کا کوئی اور چیز، یا جنہوں نے مال مویشی پال رکھا ہے، کسی کی گائے، کسی کی بھینس، کسی کا بچڑا، کسی کی کوئی اور چیز، بکری. اکثر لوگ جو اس سیلاب میں، طوفان میں اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں، وہ یہ سامان بچاتے ہوئے، یعنی کوئی بستر بچاتے ہوئے خود ڈوب جاتا ہے، کوئی گائے بچاتے بچاتے ڈوب جاتا ہے. اخباروں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی بھینس ڈوب رہی تھی، بھینس بچانے کے لیے گئے، خود ڈوب گئے. یہ آدمی کیا بچا رہے تھے، خود ڈوب گئے. یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا. امت مسلمہ کے پاس وہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ان کو بچاتے بچاتے اب وہ بھی نہیں بچ سکیں، لیکن ہم اتنے غافل ہوئے کہ سب سے قیمتی متاع ہماری لٹ گئی. دوسرے لفظوں میں، ہم خس و خاشاک بچاتے رہے اور ہمارا سونا لٹ گیا، ہم اپنا لباس بچاتے رہے ہمارا تن لٹ گیا، ہم اپنا گھر بچاتے رہے ہماری عزت لٹ گئی، ہماری اساس لٹ گئی. قرآن نے اس خطرے کی طرف ہمیں متوجہ کیا. یہی آیہ کریمہ سورہ مبارکہ حاشر کی آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت کی ہے. آغاز کلام میں اسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، یہی آیت جس سے بارہا استخارے نکالے ہیں آپ نے، اور جسے بارہا مردوں کو پڑھ کر سنایا ہے اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ ہمیشہ ہنستے رہے ہیں کہ یہ تو میرے لیے نہیں تھی، تیرے لیے تھی، تو مجھے کیوں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو اگر کوئی بات کی جا رہی ہو، دوسرے کو کیوں نہیں مارتا ہے کہ آپ سنو، تم اسے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں یہ بات. جب ہم یہ قرآن مردوں کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ ادھر سے اب اس کی کونی کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن متوجہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھیا تیرے لیے ہے، میری طرح لیٹنے سے پہلے تو خود سن لی، یہ تجھے خطاب کر رہی ہے، زندہ کے لیے قرآن. یہ آیا بارہا پڑھی ہم نے، اس سے سارے فائدے اٹھائے. خوب آپ یہ بھی فائدہ اٹھا لیں آج اس سے، جو اقبال نے قرآن سے سمجھا، جو امام نے قرآن سے سمجھا. ولا تکونو، آیہ کریمہ سورہ مبارکہ حاشر کی، ولا تکونو کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اپنے آپ کو فراموش کر گئے، جو اپنے آپ کو، جو اللہ کو بھول گئے، معاف کرنا، ان کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے. اور خدا کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے آپ کو بھول گئے. ان کی طرح مت بننا، چونکہ آپ سے پہلے، مخاطبین قرآن سے پہلے، امت مسلمہ سے پہلے بہت ساری امتیں قرآن نے ذکر کی ہیں اور ان کی نابودی و بربادی کا بھی تذکرہ کیا ہے. امت نوح کا ذکر کیا ہے، امت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، امت لوط کا ذکر کیا ہے، عاد و ثمود کا ذکر کیا ہے، اور اصحاب ایکہ و اخدود کا ذکر کیا ہے قرآن نے. اور ان ساری امتوں کا نام لے لے کر کہا کہ یہ سب کی سب ملیا میٹ ہو گئیں. کیوں ملیا میٹ ہوئیں؟ سورہ حاشر کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ اس لیے نابود ہو گئیں کہ ان کی خودی لٹ گئی تھی، اس لیے خودی لٹ گئی تھی کہ وہ خدا کو بھول گئے تھے، اور خدا کو بھولنے کے نتیجے میں خود کو بھول گئے تھے. نفس یعنی خود، اللہ یعنی خدا، خود اور خدا میں بڑا گہرا رابطہ ہے. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ خود اور خدا میں بڑا گہرا رشتہ ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو خود سے ڈھونڈو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جسے خود کا پتہ مل گیا اسے خدا بھی مل جائے گا، لیکن جسے خودی کا نشان نہیں ملا اسے خدا نہیں ملے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا خدا گم ہو گیا ہے. یہ جو مختلف جگہوں پر بیٹھ کر دلیلیں دے رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں خدا پر، ایک کہہ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر ہے تو دلیل کیا ہے تیری، پھر دلیلیں ادھر ادھر کی بنا کر لاتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں خدا گم ہو گیا ہے، خدا ڈھونڈ رہے ہیں ہم. ایسے ہی ہوتا ہے، خدا نہیں گم ہوا، تم خود گم ہو گئے ہو. اگر تم اپنے آپ کو ڈھونڈو، خدا کبھی بھی گم نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ متا غبتا الہی، اے میرے رب، اے میرے معبود، تو غائب ہی کب ہوا ہے؟ تو پنہان ہی کب ہوا ہے؟ تو چھپا ہی کب ہے تاکہ میں تجھے ڈھونڈوں؟ خدا حجابوں میں نہیں ہے، میں حجابوں میں ہوں. ہم اپنی خودی کو بھول بیٹھے ہیں. خودی کو بھولنے کا نتیجہ خدا کو بھول جانا ہے، اور خودی کو تلاش کر لینے کا، پانے کا نتیجہ خدا کو پا لینا ہے. خدا آسمانوں میں یا جنگلوں میں یا دریاؤں میں نہیں ملے گا، خدا تمہیں اپنی خودی میں ملے گا. اور سب سے مشکل اپنی خودی کا سراغ پانا ہے، اس کو تلاش کرو. لہذا اس لیے قرآن نے ہمیں یہ خطرہ بتایا کہ خبردار، خدا کو مت بھولنا ورنہ خودی کو بھول جاؤ گے تم، اور اگر تمہاری خودی تم سے چلی گئی, بھول گئے اپنے آپ کو, تمہارا سب کچھ لٹ جائے گا, برباد و تباہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. قرآن نے امتوں کی ذلت کا ذکر کیا ہے اور ان کا سبب یہی قرار دیا ہے کہ ان امتوں کا تشخص لٹ چکا تھا, ان امتوں کی خودی لٹ چکی تھی, اس وجہ سے ان کے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا اور ظاہر ہے کہ عاقبت بھی ان کی تباہ ہے. یہ تشخص ہے کیا چیز؟ امت کا تشخص کس چیز کو کہتے ہیں؟ نام کس چیز کا ہے تشخص؟ تشخص کا اگر میں بہت سادہ معنی کروں اردو زبان میں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے, تشخص کہتے ہیں پہچان کو یا ان امور کا مجموعہ جو انسان کی پہچان بن جاتے ہیں, یہ کسی چیز کی پہچان بن جاتے ہیں, ان امور کو انسان کا تشخص کہتے ہیں. یعنی وہ امور جن سے انسان کی شخصیت بنتی ہے, شخصیت ساز چیزیں. ہم میں سے ہر ایک کی شخصیت ہے, جیسے ہمارا بدن ہے, پیکر ہے, اسی طرح ہماری ایک شخصیت بھی ہے, ہم میں سے ہر ایک شخصیت کا مالک ہے. پیکر ہمارا خدا نے بنایا ہے, شخصیت ہم نے اپنی خود بنائی ہے, چونکہ خدا نے ہمیں بنا کے نہیں بھیجا بلکہ بننے کے لیے بھیجا ہے. یہ جملہ تو اب آزبار ہو جانا چاہیے سب کو, پلے باندھ دیئے, اتنا تکرار ہو چکا ہے کہ خدا نے ہمیں بنا کر نہیں بھیجا, ہمیں بننے کے لیے بھیجا ہے, بننے کے لیے بھیجا ہے. لہذا جسمانی حصہ ہمارا جو خدا نے بنا کے دے دیا وہ ہم نہیں ہیں, ہم وہ ہیں جو ہم خود بنیں گے, بنائیں گے اپنے اندر, اور شخصیت ہے ہماری. شخصیت جس کو ہم پہچان کے موقع پر, تعارف کے موقع پر جو چیزیں اپنی پیش کرتے ہیں دوسروں کے سامنے, جب کوئی ہمیں پوچھتا ہے آپ کون ہیں, کیا بتاتے ہیں اس کو؟ جو کچھ آپ اس کون ہے کے جواب میں پیش کرتے ہیں وہ سارے امور آپ کی شخصیت بنا رہے ہیں, اور انہی کے مجموعے کو آپ کا تشخص کہتے ہیں, وہی آپ کی پہچان ہے, اسی کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانواتے ہیں. وہ چیزیں یہ ہیں کہ آپ اپنا ایک تو نام بتاتے ہیں, میرا یہ نام ہے, پھر اپنی قومیت بتا دیتے ہیں, میں فلاں قبیلے کا ہوں, فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, والد کا نام بتا دیتے ہیں, اپنے علاقے کا نام بتا دیتے ہیں, اپنا پیشہ بتا دیتے ہیں, اپنی تعلیم بتا دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں ذکر کر کے مجموعہ دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ آپ کو پہچان جاتا ہے کہ معلوم ہو گیا کہ آپ کون ہیں. یہ چیزیں آپ کی شخصیت کی علامت ہیں یا آپ کی شخصیت کے ارکان ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی ایک شخصیت ہے جس کو ہم پہچان کے موقع پر دوسروں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. جس طرح فرد فرد کی ایک شخصیت ہے, اسی طرح امت کی بھی, سماج اور سوسائٹی کی بھی شخصیت ہے, معاشرے کی بھی شخصیت ہے جس میں ہم رہتے ہیں, خاندان کی بھی ایک شخصیت ہے. خاندان کا ایک زہری ظاہری ڈھانچہ ہے, ماں ہے, باپ ہے, نانا ہے, نانی ہے, دادا ہے, دادی ہیں, بہن بھائی ہیں, عزیز رشتہ دار, چچا, ماموں, سب خواتین و مرد سے مل کر ایک چیز وجود میں آئی جس کا نام خاندان ہے, اور اس خاندان کی ایک شخصیت ہے جس کو ہم پہچان کے موقع پر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ کون سے خاندان کے, یہ کون سا خاندان ہے, پھر جو چیزیں تعارف خاندان کے لیے بیان کرتے ہیں وہ ساری اس خاندان کی پہچان ہوتی ہے, وہی خاندان کی شخصیت ہے. عزیزان, اسلام لا الہ الا اللہ فقط زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو مسلمان ہو گئے ہم, یا رسول اسلام نے بھی یہی کام کیا کہ لوگوں سے ایک ایک کر کے باریک کڑے کر کے ان کو لا الہ الا اللہ کہتے گئے اور آگے جنت بھیجتے گئے انہیں. جس معاشرے میں پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے, بعثت سے پہلے اس معاشرے کی ایک پہچان تھی, شناخت تھی, شخصیت تھی اس معاشرے کی. جن چیزوں سے آج ہم اس معاشرے کو پہچانتے ہیں وہ کون لوگ تھے؟ جس کو کہتے ہیں جاہلیت, زمانہ جاہلیت. جاہلیت ان کی شخصیت تھی, جاہلیت ان کی پہچان تھی, بربریت, جہالت, جنگ و جدال، قتل و غارت، تفرقہ، بچوں کو زندہ درگور کرنا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، لوٹ مار، ڈکیتی، یہ سب اس زمانے کی پہچان تھی. رسول اللہ نے ان کو مسلمان کیا. مسلمان سے مراد یوں نہیں کہ وہ جیسے تھے، جو شخصیت تھی وہی رہنے دی، لیکن انہیں کلمہ پڑھوا دیا. شخصیت وہی شخصیت تھی ان کی، پہچان وہی پہچان رہی، صرف کلمہ پڑھا دیا. اس سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، نہ ہی رسول اللہ نے یہ کام کیا ہے، بلکہ فرد فرد کی شخصیت بدلی، اس پورے معاشرے کی شخصیت بدلی، ان کی پہچان بدلی، اور ان کو ایک نئی پہچان عطا کی، ان کو ایک نئی شناخت عطا کی. وہی جو جاہلیت سے پہچانے جاتے تھے، آج ہدایت سے پہچانے جا رہے ہیں، آج اسلام سے پہچانے جا رہے ہیں، آج قرآن سے پہچانے جا رہے ہیں. وہ جو قتل و غارت کے دھنی تھے، آج ان کو شہداء کہا جا رہا ہے، شہادت ان کی پہچان بن چکی ہے، ایثار و فداکاری ان کی پہچان بن چکی ہے. بس رسول اللہ نے جو انقلاب برپا کیا، وہ یوں نہیں کہ ایک حکومت ختم کر دی، پہلے ایک نظام تھا اس کی جگہ نئے چہرے لے آئے، لیکن جو کچھ معاشرے کے اندر تھا وہ وہی تھا. جیسے آج کل تبدیلیاں آتی ہیں، جو کچھ پچھلی حکومت میں ہوتا ہے وہ بالکل ہو بہو یا اس سے بھی بڑھ کر دوسری حکومت میں موجود رہتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے. ایسے نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ نے اس معاشرے کی شخصیت بدلی، پہلی شخصیت کو ختم کیا اور اس کی جگہ پر نئی شخصیت ان کو عطا کی. یعنی نئی شخصیت رسول اللہ نے معمار بن کر، معمار شخصیت ہیں، انسان ساز ہیں رسول اللہ. رہبر کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہوتا، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. دو رکعت کا امام کوئی بھی بن سکتا ہے، جس کی قرات و تجوید اچھی ہو اور جو عدالت رکھتا ہو، نماز کی مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن امت کی مشکل امام کے بغیر حل نہیں ہوتی. امت کی مشکل کیا ہے؟ امت کی مشکل یہ نہیں کہ اس کی شفاعت کر دینی آخرت میں، اسے پل صراط سے عبور کرانا ہے، بلکہ امام کا کام انسان کی پہچان بدلنا ہے. جب امام انسان کی پہچان بدل دے اور وہ پہچان اپنا لے جو امام چاہتا ہے، اس انسان کو کہتے ہیں امامی اور مسلمان. جو اپنی پہچان وہی بنا لے جو اس کا رہبر اور اس کا امام کہہ رہا ہے، وہ پہچان جو خدا نے رکھی ہے. اس کے ارکان ہیں، میں ابھی اشارہ کروں گا کہ شخصیت کے ارکان کیا ہوتے ہیں. ایک ماہر تعلیم نے بہت خوبصورت تعلیم کی تعریف یا تفسیر، ڈیفینیشن بیان کی ہے. تعلیم کیا ہے؟ البتہ نہ وہ چیز جو ہمارے ہاں ہے، تعلیم کے نام پر اپنے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ زیادہ سیریس نہ لیں، وہ تعلیم سے بہت دور ہے ابھی یہ سلسلہ ہمارا. لیکن جنہوں نے تعلیم کے صحیح نظام بنائے ہیں اور توجہ کی ہے، ان کے بقول تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر بنی ہوئی، یعنی بچے کے اندر بنی ہوئی ناموزو شخصیت ختم کر کے اس کی جگہ پر ایک موضوع شخصیت بنانا. اسی چیز کا نام تربیت اور تزکیہ ہے، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ رسول اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ بھی رسول نے کرنا ہے لوگوں کا، تعلیم بھی دینی ہے کتاب و حکمت کی. تزکیہ سے مراد یعنی پہلے بنی ہوئی شخصیت کے ارکان کو ویران کر کے، ختم کر کے، نابود کر کے، اس کی جگہ پر نئی شخصیت انسان کے اندر قائم کرنا اور نئی شخصیت امت کی تشکیل دینا. اس سے یہ ہے تربیت اور تزکیہ یا تعلیم ہے. یہ سب سے قیمتی چیز یہی تشخص، یہی پہچان ہے. انسان اسی سے باقی ہے، امتوں کی بقا، قوموں کی بقا، عظمت و عزت کا راز اسی شخصیت کے اندر ہے. جس طرح ہم اپنی شخصیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی سب سے قیمتی متاع اپنی شخصیت ہے، اسی طرح امتوں کا راز بھی یہی ہے. امتوں کے دشمن، وہ سب سے پہلے انسان کی یا امت کی شخصیت کے دشمن ہیں، اس متاع کو لوٹ رہے ہیں. اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ جو المیہ پیش آیا، اور خصوصاً اس ملک کے اندر پاکستان میں، جو ہر دو پہلوؤں میں بہت آگے ہے، منفی بھی اور مثبت بھی، ملت پاکستان، پاکستانی سوسائٹی مثبت اور منفی دونوں میدانوں میں بہت ساری قوموں سے بہت آگے ہیں. دونوں طرح کے پوٹینشیل اس قوم کے اندر موجود ہیں. یہاں سب سے زیادہ یہ سانحہ رونما ہو رہا ہے باوجود ان تمام مثبت پہلوؤں کے کہ امت کی شخصیت کا بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر دوسرے ملکوں کی طرف اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے وہاں بھیجا جاتا ہے اس کو. دو کام اس وقت ہو رہے ہیں, ایک جو صدیوں سے جاری ہے اور آج اپنے عروج پہ جا پہنچا ہے کام, وہ ہے زوال تشخص اسلامی, اور دوسرا مسخ شخصیت اسلامی, مسخ تشخص اسلامی. اس امت کے ساتھ دو طرح کا ظلم ہو رہا ہے, ایک اندر سے اور ایک باہر سے. ایک یہ کہ اس کے تشخص کو زائل کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے, دوسرا ایک اندر خرابی پیدا ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اس کے تشخص کو مسخ کیا جا رہا ہے, بگاڑا جا رہا ہے. بس اس وقت امت مسلمہ دو قسم کے درد کو برداشت کر رہی ہے, زوال تشخص کا درد اور مسخ تشخص کا درد, فساد تشخص اور بگاڑ کا درد محسوس کر رہی ہے یہ امت. اس لیے ضروری ہے اس موضوع کی طرف توجہ کرنا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام رضوان اللہ تعالی علیہ نے کیا کارنامہ اس تاریخ میں انجام دیا ہے. جس طرح میں پہلے بھی یہ حوالہ نقل کر چکا ہوں, ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامہ ظل العالی, جو میں یہ کہوں گا کہ ایک نادر خمینی شناس انسان, چند محدود انسانوں میں جو انگلیوں کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے اس وقت, جو خمینی کی پہچان رکھتے ہیں, اس عظیم انسان کی پہچان رکھتے ہیں, ان میں سے ایک یہ بزرگوار شخصیت ہیں جن کو امام خمینی نے اپنا سفیر بنا کر گورباچوف کے پاس بھیجا تھا پیغامی اسلام دے کر. وہی بزرگوار, انہوں نے امام کے بارے میں یہ فرمایا کہ امام کی شخصیت ابھی پہچانی نہیں گئی, 200 سال چاہیے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ خمینی کیا ہے. اس وقت نہیں معلوم, اس وقت کسی کو نہیں معلوم, حتیٰ ہم جو اپنے دل میں محبت و عشق رکھتے ہیں امام راحل کا, درست ہے محبت ضرور رکھتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے, اور ملنگ اسی کو کہتے ہیں جسے محبت ہو اور معرفت نہ ہو. ملنگ کی بھی تعریف تشخص کے ساتھ ساتھ ملنگ کی بھی تعریف معلوم ہو گئی آپ کو. ملنگ اس کو کہتے ہیں جسے محبت ہو معرفت نہ ہو. اب ہمیں امام خمینی سے محبت بہت ہے, یہ اپنے انقلابی دوستوں کو عرض کر رہا ہوں, انقلابی ملنگوں کو, کہ انہیں محبت بہت ہے لیکن معرفت نہیں ہے کہ یہ کیا بزرگوار ہے. انشاءاللہ وہ نسل ضرور آئے گی جسے پہچان, جو پہچان لے گی امام کو. اور اگر آج کسی نسل میں سے چند افراد اگر پہچان سکے امام کو, ان کا طور طریقہ کچھ اور ہو جائے گا. اگر مجھ سے پوچھے وہ کیسے ہوں گے, خمینی شناس کیسے ہوتے ہیں, تو میں صرف آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں جیسے سید مقاومت کے وہ دلیر مرد اور شیر لبنان کی سرزمین پر موجود ہیں. جب کوئی قوم خمینی پہچان لے وہ ویسی ہو جاتی ہے جیسے سید مقاومت کے انصار ہیں وہاں پر اس سرزمین کے اندر, ان کی ماہیت بدل جاتی ہے, ان کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. بہر کیف کہ اس بزرگوار ہستی نے کیا کیا اس زمین پر آ کر, ہمیں ابھی پہچان نہیں ہے چونکہ پہچان کروانے والوں نے یہ پہچان نہیں کروائی. جس طرح رسول اللہ مبعوث ہوئے تھے اور یہود علماء یہود کو خدا نے پہلے سے نشانیاں بتائی ہوئی تھی میرا رسول آنے والا ہے, اور یہود کو کہا تھا کہ تم فلسطین چھوڑو, بابل کا علاقہ چھوڑو, یثرب میں جاؤ, میرا رسول آنے والا ہے اور یہ تمہاری تورات و انجیل بھری ہوئی ہے رسول خاتم کی نشانیوں سے. اور ان کے انبیاء نے بھی کہا ہوا تھا کہ آپ نے رسول خاتم کو پہچانوانا ہے, لیکن جب انہوں نے آنکھوں سے دیکھا یہ رسول خاتم ہے تو کہا کہ چونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے, کہا اس لیے ہم آپ کو متعارف نہیں کرواتے. اس لیے قرآن نے کہا تھا کہ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات یا مما انزلنا من البینات, وہ چیزیں جو ہم نے واضح کر کے اتاری ہیں اور بیان کی ہیں ان کو چھپانے والے کون ہیں, لعناہم, ہماری طرف سے وہ ملعون ہیں وہ لوگ جو ہماری بینات اور واضح چیزوں کو چھپاتے ہیں نہیں بتاتے. جن کا کام تھا بتانا, امتوں کے سامنے پیش کرنا کہ یہ بزرگوار کون ہیں, ان کو پیش نہیں کیا اور اس کے بجائے دوسروں کو پیش کیا کہ جن کا ہونا نہ ہونا امتوں کے لیے برابر ہے, کوئی فائدہ نہیں دیتا, نہ دنیاوی کو مشکل حل کر سکتے ہیں نہ اخروی مشکل کوئی حل کر سکتے، بلکہ خود امت کے ذریعے اپنی مشکلات حل کرواتے ہیں نا. ایسے بہت سارے حکماء اور ایسے بہت سارے دانا ہیں جو امت کے ذریعے سے، یہ بابے جتنے جن نکالنے والے ہیں، یہ پھونکے مارنے والے، تعویذ دینے والے، یہ سارے، یہ سب مریضوں کے ذریعے اپنی مشکل حل کرتے ہیں. کسی مریض کی مشکل آج تک حل نہیں کر سکے، لیکن مریض ان کی بڑی مشکلیں حل کراتا ہے. جا کر یہ جاتا ہے، میرے بچے کا داخلہ نہیں ہو رہا، آپ دعا کریں، اس کے بچے کا ہو یا نہ ہو، پیر کے بچے کا ضرور ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے پاس فیس آ جاتی ہے، اس کے پاس فیس نہیں ہے. وہ چار آدمیوں کو پھونک مارتا ہے، اس کے پاس فیس آ جاتی ہے، وہ پبلک اسکول میں اپنا بچہ ڈال دیتا ہے، اس غریب کا بچہ اس اگلے حال سے بھی چلا جاتا ہے. بارکیف امت بہت ساروں کی مشکلیں حل کرتی ہے، بہت ساروں کی مشکلیں حل کرتی ہے، لیکن راہبر وہ ہوتا ہے جو امت کی مشکلیں حل کرے، جو لوگوں کی مشکلیں حل کرے، راہبر وہ ہوتا ہے، خدا بناتا ہی اس کو ہے راہبر. اس بزرگوار نے کیا کیا کہ امت اسلامی کے کو دو شکنجوں سے نکالا، دو شکنجوں میں جو پس رہی تھی، ایک زوال تشخص اور ایک مسخ تشخص اسلامی. تشخص اسلامی کو بالکل مسخ کر کے، بگاڑ کے کچھ اور بنا دیا گیا. اس کے لیے میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں مسخ تشخص اسلامی کا، جو اس وقت رونما ہوا، جو آپ کے زمانے میں رونما ہوا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہوا. آپ کے سامنے ایک گروہ، ایک شوم مثلث نے ایجاد کیا، آپ شروع بھی یہیں سے، پاکستان سے ہوا، طالبان، ایک خونخوار گروہ بنام اسلام، دین کے نام پر. یہ کیا چیز بنائی انہوں نے؟ یہ سمجھے کہ آپ کے زمانے میں یہ کیا چیز بنائی، اور بنانے والوں نے کیا بنایا، شاہکار بنایا انہوں نے، واقعاً شاہکار بنایا، تاریخی شاہکار. شاید صدیاں لگ جائیں، ایسا شاہکار کوئی اور نہ بنا سکے جو انہوں نے بنایا ہے. البتہ آج خود اپنے گلے پڑا ہوا ہے ان کے. انہوں نے کیا کیا، وہ لوگ جو امت مسلمہ کا تشخص زائل کرنے میں لگے ہوئے تھے، 50 سال سے مشغول تھے، کم از کم میں کہوں 50 سال سے جو مشغول تھے امت مسلمہ کا اسلامی تشخص زائل کرنے میں، ناگہن انہوں نے دیکھا کہ نہ صرف یہ تشخص زائل نہیں ہوا، بلکہ یہ تشخص بحال ہو گیا. کہ جب انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ دین کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے، سائنس کا زمانہ آ گیا ہے، فضاؤں اور خلاؤں کا زمانہ آ گیا ہے، عصر ایمان ختم ہو چکا ہے، اب یہ دیرینہ اور خرافات بن چکے ہیں، یہ کتابیں اور ادیان اور مذاہب اور سب کچھ. عین اسی وقت دنیا نے دیکھا کہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر تاریخ کا ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوتا ہے، جس نے اس عالم ٹیکنالوجی میں اور امامت ٹیکنالوجی میں آ کر آئیڈیالوجی کی امامت کو، الہی آئیڈیالوجی کی امامت کو ثابت کر دیا. ٹیکنالوجی کے دل میں آ کر آئیڈیالوجی کے علم گاڑے. وہ انہیں معلوم ہوا کہ نہیں ہو سکتا یہ تشخص، ہم جتنا زور لگائیں اس تشخص کو ختم نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک اور چال چلی کہ اب جب کہ ہم اس کو زائل نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، تو بگاڑ تو سکتے ہیں اس کو، ماسخ تو کر سکتے ہیں اس کو. یہ افسوسناک خبریں اخباروں میں چھپتی رہتی ہیں کہ بعض لوگ، چونکہ مادیت کی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، شیطانی دنیا ہے مادیت کی دنیا، مفادات کی بنا پر جہاں رشتے قائم ہوتے ہیں، دنیا اور دولت و ثروت و ظاہر کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے، جہاں پر لڑکی والے لڑکے کا بنگلہ دیکھ کے، اس کے باپ کا عہدہ دیکھ کر، اور ان کی پراپرٹی اور جاگیر دیکھ کر ان کو رشتہ دیتے ہیں، اور یا وہ لڑکی کو مثلا کچھ اور ظاہری شکل و صورت یا رنگت دیکھ کر رشتہ لیتے ہیں، ان کا انجام اکثر یہی ہوتا ہے. آئے دن سنتے ہیں یہ افسوسناک خبریں کہ لڑکی جہیز کم لائی، لہذا سسرال والوں نے تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ مسخ کر دیا، یا خدا نخواستہ بعض جل جاتے ہیں حادثاتی طور پر یا جس وجہ سے، خب جب جل جائے تو چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، پہچانا نہیں جا سکتا، بالکل ہی ہولیا بدل جاتا ہے، اب اسی کو آپ دیکھے نہیں پہچان سکتے، آپ اس تیزاب سے شخصیت ساری، یا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. انتقام لیا انہوں نے، یعنی وہ سسرالی، ظالم سسرالی جنہوں نے اس بیچاری کو کہا کہ اس جرم میں کہ تیرے پاس جہیز نہیں ہے، یا تیرے گھر والے ہماری مدد نہیں کر رہے، یا ہماری مرادیں پوری نہیں کر رہے، تیزاب پھینک کے اس کا چہرہ مسخ کر دیا. یہی حشر ان لوگوں نے جو مدت سے مشغول تھے زوال تشخص میں، جب زوال سے عاجز آئے انقلاب اسلامی کے بعد، امام راحل کے اس عظیم انقلاب کے بعد، انہوں نے امت مسلمہ کے تشخص کو مسخ کرنے کا ناپاک کام شروع کیا. خوب اگر مسخ کیا جائے، آئے دن یہ اخباروں میں مشاہدہ کرتے ہیں آپ اس چیز کو، سیاستدانوں کے یا اور شخصیات کے چہروں کو مسخ کر کے جب اخبار میں چھاپتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کارٹون. یہ مسخ کر کے پیش کرتے ہیں نا، ناک بڑی ہوتی ہے، کان بڑے ہوتے ہیں، دانت باہر نکلے ہوتے ہیں، آنکھیں کدھر ہوتی ہیں، عجیب و غریب قسم کا ہولیا مسخ کر کے ہر انسان کا پیش کرتے ہیں کہ یہ مسخ شدہ ہے، اس کو کارٹون کہتے ہیں. یہی کام ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ کیا، امت کے اسلامی تشخص کے ساتھ کیا، جو مدت سے زوال چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے، عاجز آ گئے. یعنی امام نے ان کو عاجز کر دیا، تھکا دیا امام خمینی نے ان کو، ان کی صدیوں کی محنت پہ پانی پھیر دیا، اور امت مسلمہ کا تشخص لوٹایا. انہوں نے دیکھا یہ ختم نہیں ہو سکتا، ماسخ کرو. ماسخ کرنے کا بہترین طریقہ یہی تھا جو انہوں نے کیا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. یعنی اسلام کا کارٹون بنایا جس کا نام طالبان ہے. یہ مسخ تشخص ہے امت مسلمہ ہے. اگر اسلام کے چہرے پہ تیزاب پھینکتے تو اس اتنی بدتر صورت پھر بھی نہ بنتی. اگر اسلام کو جلایا جاتا آگ میں تو بھی اتنی بدتر شکل نہ بنتی جتنی انہوں نے بنائی ہے، اور ساری دنیا کے سامنے، مسلمان اور غیر مسلمان کے سامنے پیش کی. عزیزان یہ المیہ ہے، یہ ایک منحوس مثلث کا کام ہے. وہ منحوس مثلث سے اس کا ذکر بارہ ہوا اور آپ جانتے بھی ہیں، جس کے پیچھے امریکہ، سعودیہ، پیسہ سعودی عرب کا، پلاننگ امریکہ کی، اور فنی مہارت پاکستان کی، پاکستانی ایجنسیوں کی. اس منحوس مثلث نے مل کر اسلام کا چہرہ مسخ کیا. کہ اب جب کہ یہ تشخص مٹ نہیں سکتا تو مسخ تو ہو جائے، اور مٹانے سے مسخ کرنا زیادہ ضرر رساں ہوا. مٹ جانے والی چیز بھول گئے لیکن دوبارہ زندہ کی جا سکتی ہے. مسیحا پیدا ہو سکتا ہے، جس طرح لوگ مر جاتے تھے ابن مریم آ کر ان کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن جس کا چہرہ مسخ ہو گیا ہو اس کو دوبارہ حسین و زیبا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اگرچہ آج کل پلاسٹک سرجری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سرجری بجائے خود مسخ ہی ہے، ایک اور مسخ ہے وہ، جس کے اثرات بعد میں ظاہر ہو جاتے ہیں. جو کروا رہے ہیں لوگ آہستہ آہستہ ان آثار کو دیکھ رہے ہیں. نہ، امتوں کی پلاسٹک سرجری نہیں ہو سکتی. جسے کہتے ہیں نا شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، شیشے جب ٹوٹ جاتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، امتیں شیشوں کی طرح ہوتی ہیں. اگر امتوں کا پیکر ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، پھر شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے. لہذا جو کام آج ہوا پاکستان پر اور اس کے اثرات باہر دنیا میں پڑ رہے ہیں، اس کا مداوا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ممکن ہے. میں نے اس لیے نہیں کہا کہ ناممکن ہے، مشکل ہے، ہو سکتا ہے یہ مداوا جو انہوں نے اس ناسور کی شکل میں انجام دیا. اور وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کا اسلامی تشخص، جس طرح سے وہ تشخص قرآن نے پیش کیا ہے، جو تشخص رسول اللہ نے متعارف کروایا ہے، جو تشخص پیروان رسول اللہ نے اپنایا اور بتایا ہے، اور جو تشخص اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور وہ تشخص جس کو میں اگر ایک جملے میں آپ کی خدمت میں کہوں کہ اسلام کا وہ چہرہ، بہت خوبصورت بات کی عزیز نے جو پہلے تقریر کر رہے تھے پروفیسر صاحب نے، کہ آج ہمیں اس اسلام کی ضرورت ہے کہ جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا کے سامنے جو چہرہ پیش کیا ہے، وہ خالص چہرہ ہے اسلام کا، وہی اصلی چہرہ ہے۔ عزیزان، ایسے کارٹون بہت سارے اور بنے ہوئے ہیں اسلام کے، بہت سارے اور کارٹون ہیں، بعض علمی طور پر ہیں، بعض نظریاتی طور پر ہیں، بعض فکری طور پر ہیں۔ یہ ایک چہرہ تھا جو عالمی سطح پر بنا کر بہت ہی بگڑا ہوا چہرہ، لیکن کچھ اور چہرے ہیں جو اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہیں لیکن وہ بھی بگڑے ہوئے موجود ہیں، فرصت نہیں ہے میں ان کا ذکر کر کے وضاحت کر سکوں، ایسے چہرے بہت سارے ہیں۔ خالص ترین چہرہ اسلام کا، جس کو امام نے خود فرمایا اسلام ناب، اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج امت کے اندر جس چیز کا فقدان ہے، خصوصاً پاکستان میں، آسانی سے آ کر کیوں پاکستان کو انتخاب کیا گیا کہ کارٹون اسلام کا بنانا ہے، پاکستان میں بنائیں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور بڑے جذباتی مسلمان رہتے ہیں، کیوں یہاں کارٹون بنایا جائے؟ ڈنمارک نے کارٹون بنائے، کاغذی کارٹون بنائے، رنگوں کے کارٹون بنائے، لیکن پاکستان میں مجسم کارٹون بنائے گئے، انسانی کارٹون بنائے گئے اسلام کے۔ ڈنمارکی کارٹونوں کے خلاف تو مظاہرے ہوئے، لیکن جو خود بنائے تھے ادھر، مظاہرے کرنے والوں نے ان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے تو بدتر کارٹون بنائے ان کے۔ کیوں سرزمین پاکستان کو انتخاب کیا گیا کارٹون بنانے کے لیے؟ اس لیے کہ یہ کا مسخ کرنا اسلام کو اسی سرزمین پر ممکن ہے جہاں پر اس سرزمین کے لوگوں کے لیے اسلام کا اصلی چہرہ واضح نہ ہو۔ جن کے چہرہ واضح ہے ان کے سامنے کارٹون بنائے، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو وہ چہرہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے نا معلوم۔ آپ نے دیکھا ہوا ہے بہت ساری شخصیات کو، آپ نے دیکھا ہوا ہے سیاسی اور مذہبی اور علمی اور ہر طرح کی شخصیات کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، اگر آپ کے سامنے آ کر ان کی کوئی شخصیت مسخ کر کے پیش کرے تو آپ فوراً انکار کرتے ہیں کہ یہ تو وہ نہیں ہے، میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ مثلاً فرض کر لیں کہ اگر کسی کے مثلاً داڑھی نہیں ہے، اس کو داڑھی لگا کر پیش کیا جائے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے دیکھا ہوا ہے اس کی داڑھی نہیں ہے، ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے، وہ داڑھی چہرے پر آنے نہیں دیتے کہ یہ نور چہرے کا کہیں غائب نہ ہو جائے۔ اب ہم جانتے ہیں ان کو، یہ کیسی شخصیت آپ نے بنا دی، یہ تو کچھ اور بنا دیا آپ نے۔ یا اگر ان کی مونچھیں نہیں ہیں، آپ مونچھیں بنا کر ان کی پیش کریں، خب وہ کہیں گے کہ ہم تو جانتے ہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو آپ نے کچھ اور بنا دیا، ہم جانتے ہیں ان کو۔ لیکن جس کو آپ نہ جانتے ہوں، اگر اس کی کوئی بھی تصویر بنا کر پیش کر دی جائے، آیا تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ وہ خود ہے یا کوئی اور ہے؟ نہیں تشخیص دے سکتے۔ اور اگر ہمیں چار قول بھی ساتھ سنا دیے جائیں کہ جو اس تصویر کو دیکھے گا وہ جنت جائے گا سیدھا، تو پھر تو ہم اس تصویر کو چومنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو تصویریں نہیں بنانی چاہیے، علماء روکتے ہیں، منع کرتے ہیں ان تصویروں کو جو آئمہ کی بنائی جاتی ہیں، غلط ہے، جو لوگ بھی بناتے ہیں اشتباہ کرتے ہیں، لیکن اب وہ غلطی کرتے ہیں تو دوسری غلطی پھر ہم نہ کریں کہ ان کی بے حرمتی نہ کریں، ایک غلطی اس نے کی دوسری اب دوسرے کریں۔ آیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئمہ معصومین کی صورتیں ایسی تھیں جیسے ان تصویروں میں کھینچی جاتی ہیں؟ نہیں تھی ایسی، کیونکہ کسی نے معصومین کو دیکھا نہیں، ہمیں کیا پتا کہ وہ یہی تھے یا کچھ اور تھے۔ اگرچہ کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اس سے یہ تصویر نہیں بنتی، یہ خیالی تصویریں ہیں، معصومین کی تصویریں نہیں ہیں۔ اس لیے فلمیں بنانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ معصومین کی فلمیں نہ بنائیں، معصوم کو فلم میں نہ، بھلے اس کے لیے کوئی خاکہ ایسا مدم سا، یا جس طرح بعض فلموں میں ہے، جس طرح امام علی فلم بنائی تھی، اس میں امیر المومنین علیہ السلام کو مجسم طور پر اداکار کی شکل میں دکھایا نہیں گیا، بلکہ ہمیشہ ایک پردے میں رکھا جاتا تھا جس سے تاثر پڑتا تھا کہ امام سے گفتگو رہے، لیکن امام کو لوگ دیکھتے ہیں نہیں۔ خوب یہ خوب طریقہ ہے، یا جس طرح محمد رسول اللہ دا میسج فلم جو بنائی تھی اس بزرگوار نے، وہ اچھی تھی کہ اس میں مقدس ہستیوں کے چہرے نہیں دکھائے گئے، یہ خوب ہے یہ طریقہ، کیونکہ ہمیں کیا معلوم وہ کیسی شخصیات تھیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ان کی جو تصویر ہمارے سامنے پیش کر دیں وہ مسخ ہو جائے گی وہ تصویر۔ کیوں پاکستان کو انتخاب کیا گیا؟ اور سرزمینیں بہت ہیں دنیا کے اندر، 58 اسلامی ممالک ہیں، لیکن یہ کارٹون پاکستان میں بنا اس لیے انہیں معلوم تھا کہ پاکستان ایسی تجربہ گاہ ہے اور وہاں کے لوگ ایسے ہیں، عوام ایسی ہے کہ جن کے پاس اسلام کا اصلی چہرہ ابھی تک موجود نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے، بتایا نہیں گیا انہیں، لہذا جو ہم بنا کر پیش کریں اسی کو اسلام سمجھ کے گلے لگا لیں گے، چومنا شروع کر دیں گے اس کو. یہ مشکل ہے عزیزان ہماری. اگر اسلام کا اصلی چہرہ ہمیں معلوم ہوتا، کسی کی جرت نہیں تھی، ایک سی آئی اے نہیں، اگر پوری دنیا کی انٹیلیجنس سروسز مل کر بھی پاکستان میں آ کر دین کا یہ کارٹون بنانا چاہتی، یہ امت ان کو مہلت نہ دیتی کہ ہم دین کی توہین نہیں کرنے دیں گے تمہیں یہاں پر. لیکن تماشا دیکھتے رہے سارے، اور آج سب کے ہاتھ سے زمام نکل چکی ہے. یہ المیہ تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت اسلامی تشخص مسخ ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ یہ ایک نمونہ بڑا میں نے واضح پیش کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اسی پہ فوکس کر لیں اور یہ کہیں کہ باقی سارے چہرے درست ہیں، نہ، باقی بھی کارٹون ہی ہیں، باقی بھی مسخ شدہ چہرے ہیں. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مشہد میں، شہید مطہری بھی بہت عظیم شخصیت ہے، بہت بزرگوار شخصیت ہے. دیکھیں خدا اگر کسی پہ اپنا لطف نازل کرتا ہے، کسی کو مقام و عزت دیتا ہے، تو ایسے نہیں دے دیتا جیسے ہمارا جی چاہتا ہے، فلاں کو دیں گے فلاں کو نہیں دیں گے. خدا کا ارادہ ایسا نہیں ہوتا. خدا کی ہر چیز حکمت کے تحت ہے، وہ مشیت کے تحت ہے. وہ حکمت خدا یہ کہتی ہے کہ جس کے اندر استعداد ہے خدا اس کو کچھ بنا دیتا ہے، جس کے اندر استعداد نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں بنتا. اس لیے خداوند نے فرمایا کہ ہم ہدایت تو سب کو دیتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے شرح صدر کی ضرورت ہے. شرح صدر ہو تو ہم اس سینے کو بھر دیتے ہیں، لیکن جس کا سینہ ہی تنگ ہو اس میں ہم کیا ڈالیں؟ اس میں جو ڈالیں وہ باہر نکل آتا ہے، کہہ ہو جاتی ہے اس کو، بس کہہ کر دیتے ہیں نا. سینہ نہیں ہے ان کا، بڑا سینہ نہیں ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم بنا، بھی محقق اور عالم اور فیلسوف بھی نہیں تھے، طالب علم تھے، 18 سال کی عمر تھی یا غالباً اسی دورانیے میں تھے، فرماتے میں نے تھوڑا سا جب شعور پکڑا اور پڑھا تھوڑا سا طالب علمی کے طور پر دین، بہت رنج پہنچا، بہت دکھ پہنچا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وحشتناک منظر دیکھ کر. وہ کون سا منظر تھا کہ بہت ڈرونی تصویر اسلام کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جو معاشرے کے اندر موجود ہے. مسخ شدہ اسلام، نورانی چہرہ میں نے قرآن میں دیکھا، زیبا چہرہ میں نے روایات اہل بیت میں دیکھا، لیکن زیبائی دیکھنے کے بعد، حسن دیکھنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر کیا ہے، تو وہاں پر مجھے بڑا ڈرونا چہرہ اسلام کا نظر آیا، جس کا اس نورانی اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے عہد کر لیا کہ میں اس مسخ شدہ چہرے کو، جس طرح قرآن میں ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی نورانی اسلام پہنچا کے چھوڑوں گا. میں یہ زیبائی میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی ڈال کے چھوڑوں گا. اور آج الحمدللہ ہماری اس مجلس میں ایسے بیسیوں جوان یا مسن یا بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان سے پوچھیں کہ یہ حسن و زیبائی دین کی کہاں سے تیرے دل میں آئی، تو جواب میں ضرور کہے گا شہید مطہری سے آئی ہے. شہید مطہری وہ انسان ہے، وہ نقاش کہ جس نے حسن دین کو اسی طرح سے پیش کیا جس طرح سے تھا، اس طرح سے پیش کیا حسن دین کو. مسخ اسلام ہے عزیزان، بہت ساری بگڑی ہوئی صورتیں، بہت ساری منحرف صورتیں بنا کر پھیلا دی گئی ہیں. اس کا رائے چارہ کیا ہے، رائے حل کیا ہے؟ رائے حل اصلی زیبا اور حسین صورت دیکھیں، پھر پتہ چلے گا یہ کتنی بگڑی ہوئی وحشتناک صورتیں جن سے ڈر لگتا ہے انسان کو دیکھ کر. بس اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے جو اقبال نے بہت پہلے اور پھر بعد میں امام نے اپنے انداز سے ہمارے سامنے پیش کی، امت مسلمہ کا اسلامی تشخص یا ہویت یا خودی، اس خودی کو لوٹانا ہے. ہمارے ملک میں بھی رائے حل یہی ہے، اپنا اسلامی تشخص بحال کرنا، دینی تشخص بحال کرنا، دینی تشخص کی طرف آنا، دینی شخصیت اپنی بنا کے رکھنا، اور اپنی دینی شخصیت ان ارکان سے بنانا جس جو دین کی شخصیت کے ارکان رسول اللہ نے اور قرآن میں خدا نے بیان فرمائے ہیں. کس طرح سے شخصیت بنتی ہے؟ شخصیت کے اپنے ارکان ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی ایک شخصیت ہے، جو عادتیں، سوچیں، ہمارے افکار، ہماری عادتیں، ہمارے آداب، رسوم، رواج، یہ سارے ہماری شخصیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جو باتیں بھی آپ انجام بات کر رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں، یا جو کام آپ انجام دیتے ہیں، یہ سب آپ کی شخصیت کے آئینہ دار ہیں۔ ہمیشہ بولنے سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام یہ معیار بیان فرماتے ہیں، یہ تفسیر، کہ المرء مخبوء تحت لسانه، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کون سا انسان؟ چہرہ، داڑھی، مونچھ، سینہ، چہرہ، بازو، وہ یہ تو زبان کے نیچے چھپے ہوئے نہیں ہے، بلکہ زبان ہے جو منہ میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ کون سا انسان ہے جو زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے؟ یہ پیکر نہیں ہے، جسم نہیں ہے، بلکہ شخصیت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی شخصیت اپنی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ آپ کی شخصیت آپ کی نگاہوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، آپ کی شخصیت آپ کے اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، آپ کی حرکات و سکنات کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ آپ جیسی بات کرتے ہیں، صرف آپ کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، آپ اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، میں یہ ہوں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی زبان سے گالی نکلتی ہے، تو یہ صرف یوں نہیں کہ ایک ناروا لفظ اس کی زبان سے باہر آیا ہے، بلکہ اس کی پلید شخصیت تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بدبو سے کہیں زیادہ، چونکہ پست ہو جائے، جب شخصیت زائل ہو جائے، گھٹیا بندر بن جاتا ہے۔ یا قرآن مجید میں جو سورہ جمعہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ جمعہ میں شرکت کرو، امام جمعہ کو کہا گیا کہ سورہ جمعہ پڑھو، ہر جمعے کو پڑھو۔ آخر ہر جمعے کو کیوں پڑھتے ہو؟ ایک آدھ جمعہ کافی ہے، ہر جمعے کو کیوں سورہ جمعہ پڑھا جائے؟ مطلب واجب نہیں ہے، لیکن تاکید ہے کہ پڑھی جائیے۔ بعض اوقات آئمہ جمعہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھتے چونکہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے لیکن بہت تاکید ہے سورہ جمعہ کی۔ اور خطبہ جمعہ میں اس سورہ کی پہلے تفسیر کرو، پھر اس کے بعد نماز کے اندر اس جمعہ کی سورہ کو مومنین کے سامنے پڑھو، تاکہ اس سورہ جمعہ میں بہت سارے حقائق لوگوں کو نظر آ جائیں۔ اور وہ ایک نقطہ، سورہ جمعہ میں یہی خطرہ مسخ ہے، یہی خطرہ زوال شخصیت ہے۔ یعنی ہمیشہ اہل کتاب کو، اہل قرآن کو، جن کو خدا نے قرآن جیسی کتاب دی ہے، ان کو امام جمعہ کو کہا گیا کہ تم پڑھ کے ہر جمعہ کو، ہر ہفتے کو سناؤ، چونکہ ہفتے میں یہ مشغول ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہر ہفتے یاد دہانی کراؤ۔ کس چیز کی؟ کہ تمہاری شخصیت معرض زوال میں ہے، یہ شخصیت زائل ہو جائے گی تمہاری۔ کیسے زائل ہو جائے گی؟ یہی کہ تم نے اگر جو کچھ قرآن نے کہا ہے اسے نہ اپنایا، تمہاری شخصیت زائل ہو جائے گی۔ قرآن ثواب پہنچانے نہیں آیا عزیزان، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، قرآن ہم تک ثواب پہنچانے نہیں آیا، بلکہ ہمیں کہیں پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں کہیں پہنچنا ہے، اگر ہم وہاں نہ پہنچے اور ہماری گود بہت ساری چیزوں سے بھر دے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں، پروردگار جسے تو نہیں ملا اسے کیا ملا، اور جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا۔ قرآن ہمیں اس نقطے تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن ایک شخصیت کا معیار لے کر آیا ہے، اہل بیت شخصیت کا معیار لے کر آئے ہیں، اس معیار کو ہم نے بحال رکھنا ہے۔ اس لیے ہر ہفتے کو تاکید کرو ان کے سامنے کہ عزیز خیال رکھنا کہ یہ شخصیت معرض زوال میں ہے، تیری زائل ہونے والی شخصیت ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک دفعہ بن گئی تو پھر یہ زائل نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ یہ بنانا بھی خود تیرا اپنا کام ہے۔ زائل کیسے ہوتی ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر ہم نے اسلامی اپنا الہی منشور، کتاب یعنی منشور خدا آیا ہے جن کے پاس، شخصیت سازی کا منشور دن کو ہم نے دیا ہے، لیکن اس منشور کے مطابق انہوں نے اپنی شخصیت نہیں بنائی، نہیں ڈالی، تو یوں نہیں کہ یہ پھر بھی انسان ہے قرآن پر عمل نہ کر کے بھی، بلکہ یہ کس کی طرح ہے؟ گدے کی طرح ہے، یہ گدے کی طرح ہے۔ مثلہم، یہ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار، یہ گدے کی طرح ہے، یعنی ان کی شخصیت مسخ ہو گئی ہے، نافہم ہے، احمق ہے یہ۔ بس شخصیت بچانا یہ پہلا فریضہ ہے، اپنی انفرادی شخصیت اور اس سے بڑھ کر اپنی اجتماعی شخصیت۔ اس وقت تشیع پاکستان، سن لیں، ہم سب پریشان ہیں تشیع کے بارے میں، میں کسی کو بھی متہم نہیں کرتا، کسی شیعہ کو، کسی فکر کا حامل ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی طرح کے بھی اس کے تمایلات اور رجحانات ہوں، یہ تہمت میں اس پہ نہیں لگانے کی جرت کرتا کہ اس کو تشیع کا درد نہیں ہے، یہ غلط ہے. ہر ایک کو درد ہے، یعنی یہ ایک حقیقی بات ہے، ہر ایک کے دل میں درد ہے. لیکن عزیزان، درد کافی نہیں ہے، درد کا درمان بھی ضروری ہے. اور دوسرا، جب تیرے دل میں درد تشیع ہے تو تجھے یہ بھی تو پتا چلے کہ درد کی نوعیت کیا ہے، یہ کس قسم کا درد ہے، کون سا درد ہے. بعض اوقات درد انسان کو کہیں اور ہوتا ہے، دوا کہیں اور ہوتی ہے. مثلا بیماری سر میں ہے، دوا پیٹ کی ہو رہی ہے، بیماری پیٹ میں ہے، دوا سر کی دی جا رہی ہے، اور انسان مریض سے مریض تر ہوتا جا رہا ہے. اس وقت جو تشیع کی حالت صورتحال پاکستان میں ہے، اگرچہ ہماری بات امت مسلمہ کی ہے، تشیع اس ضمن میں ہے، لیکن میں خصوصیت کے ساتھ اشارہ کر رہا ہوں کہ درد ہمارا کیا ہے، مشکل ہماری کیا ہے. مشکل ہماری یہی ہے کہ پاکستان میں تشیع کی شخصیت کی تعمیر کی ضرورت ہے، تشخص کی ضرورت ہے، اور ان تشخص کے ارکان کو جاننے کی ضرورت ہے. جب پاکستانی قوم کے اندر وہ شخصیت پیدا ہو جائے گی، یقین جان لیں کہ یہ ملت افتخار بن جائے گی ملت ایران اور ملت لبنان کے لیے، اس لیے کہ اس کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے، نظر آ رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ حکیم امت کہہ رہا ہے، میں ایک ادنا شاگرد اس کا بن کر کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے نا امید اقبال، اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو یہ مٹی، بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ زرخیز مٹی ذرا سی نم اس کو چاہیے، یہ وہ فصل اگے گی کہ دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی وہ فصل کبھی بھی، نظر آ رہا ہے. اور یہ جو نظر آ رہا ہے اس قوم کے اندر، یہ بھی میں نہیں عرض کر رہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے، بلکہ یہ بھی امام امت کو نظر آ رہا ہے کہ جب امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ملت پاکستان کو خطاب کیا تو کیا کہا، ملت شریف، ملت غیور، ملت وفادار، ملت وفادار انقلاب اسلامی، انقلاب پسند ملت کہا ہے امام نے. خب امام نے کچھ دیکھا تو یہ سب کچھ کہا ہے، اور یقین جان لے کہ اس ملت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اس نم کی کمی ہے، اس درد کی نوعیت کی تشخیص کی ضرورت ہے. جیسے درد ہوتا ہے، وہ بجائے درد کے طبیب کے پاس جانے کے پھونکے مروانے والے کے پاس چلے جاتے ہیں. عزیزان، خدا نے امتیں بنا کر آئمہ کے سپرد کیے ہیں، سادھوؤں کے سپرد نہیں کیے ہیں. ادھر سے اللہ نے فرمایا کہ انا جعلناہم آئمتا، ہم نے ان کو آئمہ بنایا ہے، اور ہمیں کہا کہ ولتکن منکم امہ، تم امت بنو. امام کے ساتھ تعلق اس وقت قائم ہوگا جب تم امت بنو گے، یعنی امت کو ایڈریس دیا امام کا اور امام کو ایڈریس دیا امت کا. امت آئمہ کو چھوڑ کر سادھوؤں کے پیچھے چلی گئی. اگر بیماروں ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، طبیبوں کے پاس جاؤ، سادھوؤں کے پاس نہ جاؤ. سادھوؤں کے پاس نہ آپ کے جسم کا علاج ہے، نہ آپ کی روح کا علاج ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب تک ہم سادھوؤں سے جان نہیں چھڑاتے، اس وقت آئمہ کی طرف نہیں آئیں گے ہم. ہم جس طرح سے جسم میں کوئی درد ہو، ٹیکہ لگانے سے درد ہوتا ہے نا، ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے، سادھو پھونک مارتا ہے، اگرچہ اس کی پھونک میں جراثیم ہو، نسوار بھی کھاتا ہے، ہوکا بھی پیتا ہے، اور کیا الا بلا سپاری ہو، پتہ نہیں کیا گٹکا اور الا بلا سب کھاتا ہے. اب بعض سادھو تو ایسے ہیں کہ جو حرام چیزیں بھی کھاتے ہیں، اکثر چرس ہو، بھنگ ہو، نشہ ہو، یہ سب بھی کرتے ہیں، پھر بھی کس کو کہتا ہے کہ یہ معصوم بچہ ہے، اس کے اوپر پھونک مارو، وہ سارے جراثیم اپنے نکال کے وہ جن تو واقعی بھاگتا ہے یہ بدبو سونگ کے، اتنی بدبو اس کے منہ سے آ رہی ہے، بھاگو یہاں سے، ایک پھونک اور ماری پتن دنیا میں فساد پھیل جائے گا. عزیز، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، طبیب کے پاس لے جاؤ. جسم کے مریض ہو تو طبیب کے پاس جاؤ. آئمہ طبیب کے پاس جاتے تھے، خود رسول اللہ طبیب کے پاس جاتے تھے. یہ تو آپ سب سنتے ہیں نا کہ جب امیر المومنین کو ضربت لگی تو سادھو نہیں بلایا بلکہ طبیب بلایا، معالج بلایا، معصوم ہوتے ہوئے، خود صاحب شفا ہوتے ہوئے. اور دو معصوم بالین پہ کھڑے ہوئے ہیں، دو معصوم بالین پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک معصوم بھیج رہا ہے دوسرے معصوم کو، جاؤ طبیب بلا کے لاؤ، طبیب معصوم نہیں ہے. یہی بتانے کے لیے کہ اے ہماری امت, یا قومی, اے ہمیں ماننے والو, دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, اس نظام کی طرف ہو تم, اس نظام کے مطابق چلو تم, سیرت معصومین پر چلو تم. جب جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہو تو طبیب کے پاس جاؤ, اور اگر امت مریض ہو گئی ہے تو بھی طبیب کے پاس جاؤ, اور طبیب خدا نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں تمہارے اندر. یہ اقبال طبیب ہے اس امت کا, اس سے پوچھو اے اقبال, یہ امت مریض ہے, اس کا کیا درد کیا ہے؟ درد اس کا یہ ہے عزیزان, درد اس کا یہ ہے کہ اس کا اسلامی تشخص کھو بیٹھی ہے. اقبال نے نبض دیکھی, کہا تیری خودی ختم نظر نہیں آتی, تیری نبض میں خودی محسوس نہیں ہوتی. آپ جو امام خمینی کو اپنی نبض دکھاؤ, امام خمینی نے نبض دے کر, عرب و عجم کی نبض دے کر کیا کہا؟ کہ تیرے اندر اسلامی تشخص نظر نہیں, عربیت نظر آتی ہے, عجمیت نظر آتی ہے, افغانیت نظر آتی ہے, سب کچھ نظر آتا ہے, لیکن تیرے اندر خودی نظر نہیں آتی. اقبال کے بقول کے یوں تو سید بھی ہو, افغان بھی ہو, مرزا بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اے شاہ صاحب مسلمان بھی ہو یا نہیں؟ اے خان صاحب مسلمان ہو یا نہیں؟ چودھری تو ہو, مسلمان بھی ہو یا نہیں؟ اے مرزا صاحب مسلمان بھی ہو یا نہیں؟ تشخص دینی پیدا کرو, تشخص عربی کچھ بھی نہیں دے گا تمہیں. یہ درد ہے تمہارا, اس کا درمان تشخص دینی ہے. اگر ہم شیعہ بن کر سوچیں تو بھی ہمیں تشخص کی ضرورت ہے, تشخص اسلامی کی ضرورت ہے. اگر ہم دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر وسیع سوچ سوچیں, تشیع سے وسیع کہ سوچنا بھی ایسے ہی چاہیے. ہمارا دین, ہمارے آئمہ, ہمارا مسلک یہی کہتا ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے سوچو, پوری بشریت کے لیے سوچو, جہان اسلام کے لیے سوچو. خوب جہان اسلام کے لیے سوچیں تو جہان اسلام جس درد میں مبتلا ہے وہ یہ کہ اس کا تشخص مسخ ہو چکا ہے. عزیزان ہم سب کا کام اس تشخص کو بحال کرنا ہے. میں نے آغاز میں ہی کہا تھا, اذان کا وقت قریب ہو چکا ہے, آغاز میں عذر پیش کر دیا تھا کہ موضوع وسیع ہے اور وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے, شاید مناسب انداز سے اس طرح سے نہیں ہوا جیسے میں چاہ رہا تھا, لیکن علی ای حال میں نے آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کر دیا ہے کہ امام درد امت کو تشخیص دیا کہ اس امت کا درد اس کے اسلامی تشخص کا فقدان ہے, اور دوسرا درد مسخ تشخص ہے جو اس وقت مختلف گروہوں کی صورت میں ہو رہا ہے. اس میں نام نہاد علماء بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں دین کی, لیکن کام ان کا فقط دین کے کارٹون بنانا ہے. دین اس لیے پڑا ہے تاکہ دین کے کارٹون بنے, اور فراوان بنا رہے ہیں کارٹون. عزیزان ان کارٹونسٹوں سے جان چھڑائیں, سادھوؤں سے جان چھڑائیں, آئمہ کی طرف آئیں, اپنے پیشواؤں کی طرف آئیں جنہیں خدا نے آپ کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے. پھونکوں سے علاج نہیں ہوتا, پھونکوں سے علاج نہیں ہوگا, علاج اگر ہوگا تو اس نسخے سے ہوگا جو قرآن بتا رہا ہے, اور اس نسخے سے ہوگا جو اہل بیت بتا رہے ہیں, اور اس نسخے سے ہوگا جو پیروان اہل بیت بتا رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ اس نسخے سے ہوگا جو حکیم امت اور امام امت بتا رہے ہیں, حکیم امت نے کہا کہ اپنی خودی کی طرف لوٹاؤ, اور امام امت نے کہا اپنے اسلامی تشخص کی طرف لوٹاؤ. انشاءاللہ یہ موضوع کھلا ہے, ختم نہیں ہوا, پھر فرصتوں میں بیان ہوگا. آپ اپنے تئیں اس زاویے سے مطالعہ کریں, غور کریں, فکر کریں, آپس میں مباحثے کریں, گفتگو یہ کریں, بجائے اس کے کہ آج مثلا یہ ڈرامے جو کر رہے ہیں, کبھی ہم خوش ہو جاتے ہیں, کبھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ فلاں آپریشن ہو رہا ہے فلاں جگہ. خوب یہ سب ڈرامے ہیں, کسی میں کوئی صداقت نہیں ہے, کسی میں صداقت نہیں ہے. پیسے لیے انہوں نے جا کر, وہ پیسے ہضم کرنے ہیں کسی طریقے سے. ابھی خود بیان دیتے ہیں کہ طالبان تو نظر ہی نہیں آتے, دھوکہ دے کے نکل جاتے ہیں. خوب ظاہر ہے کہ جب ان کو پہلے ہی بتا دیا جائے ہم آ رہے ہیں تم بھاگ جاؤ, تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے پھر. لہذا یہ پیسے کا گیم ہے سارا. جب پیسہ ختم ہوگا, سب ختم ہو جائے گا, پھر وہ دوبارہ داستان ساری دہرائی جائے گی. ہمیں ان طفل تسلیوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ہم اعتماد کریں تو قرآن پر, ہم اعتماد کریں تو خدا پر, ہم اعتماد کریں تو آئمہ پر, ہم اعتماد کریں تو اس راہ پر جو اس سرزمین میں اقبال نے اور پھر امام امت خمینی رحیل نے بیان فرمائی تھی کہ جب تک امتیں خود باختگی سے نکل کر خود اعتمادی میں نہیں آ جاتی, اس وقت تک ان کی مشکلات حل نہیں ہوں گی. آپ شیعہ بن کر سوچیں تو بھی آپ کی خود اعتمادی کی ضرورت ہے, اور اگر مسلمان کی حیثیت سے سوچیں تو بھی آپ کی خود اعتمادی کی ضرورت ہے. انشاءاللہ خدا وہ دن لائے کہ جب اس سرزمین پر یہ کارٹون بنانے والوں سمیت نیست و نابود ہو جائیں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے, پروردگارہ اسلام کی تذلیل اور مسخ کرنے والوں کو اس ان چہروں سمیت نیست و نابود فرما, ان کی حمایت و پشتیبانی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما, حماس کو کامیابی عطا فرما, ملت مظلوم فلسطین کی حمایت فرما, ملت کشمیر کی حمایت فرما, اور مظلومین پاکستان کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, ان ظالموں کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس کو ناامن کرنے والے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما, ان کی حمایت کرنے والوں کو رسوا فرما. پروردگارہ تمام علماء کرام جو اس دنیا سے رحلت کر گئے, مراجع کرام و بالخصوص امام رحیل امام خمینی رضوان اللہ علیہ, درجات بلند فرما کر اولیاء خدا کے ساتھ معشور فرما. پروردگارہ ہمیں راہ امام خمینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. عزاداران سید و شہداء جہاں بھی اپنے سائے حفظ و امان میں محفوظ فرما, اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جال درجال ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی روح پرفتو کے لیے سورہ فاتحہ.